الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِأَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار معزز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر بہتر طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جب بات کرو تو انصاف کرو خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اللہ نے تم کو ان سب کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو وعدہ سامعین کرام پچھلا ہمارا جو ماہانہ اجتماع ہے گزرا ہے اس پر جو اس سے پہلے آیا کریمہ ہے اس پر گزارشات پیش کی ہیں اور متصل حصے میں اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے رکوع میں تو وہ حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں اور وہ ضد اور عناد جو کافر و مشرک کیا کرتے تھے اور رواجات اور رسمیں جو مذہب کے نام پر بنائی گئی ہیں اس میں بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمانوں میں افضل ترین زمانہ, لیکن بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حد درجے کی جہالت تھی. آپ کے معجزات میں یہ بھی معجزہ ہے کہ جہالت کی حدوں کو چھونے والا جو وقت تھا آپ کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی کایا ایسی پلٹی کہ زمانوں میں بہترین زمانے کو جا پہنچا. اب وہ پہلا وقت وہاں کیا تھا, کیسے تھا, لوگ کیا کرتے تھے, مزاج کیا تھے, پسند و ناپسند کیا تھی, پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ کیسر و کسرا اس وقت دنیا کے طاقتور ترین بادشاہوں میں تھے. دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں, دونوں نے نہیں چاہا کہ اس خطے کو زیر نگین کیا جائے. کیوں؟ سوائے فساد کے یہاں سے کوئی حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی, وہ اصول و ضوابط عطا فرمائے کہ وہ معاشرہ یا وہ لوگ یا وہ خطہ جسے کوئی ساتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا, معلوم دنیا کے تین حصوں کو باہم انصاف پہنچانے کا سبب بنا. تو وہ کون سے حصے ہیں جو اس انتہا کی گراوٹ سے اٹھا کر ان بلندیوں تک پہنچا گئے؟ تو قرآن کریم نے جب وہ حالات بیان فرما رہے ہیں تو جو اگلے حل ارشاد فرمائے اس میں 10 نکات, پچھلی آیہ کریمہ میں 5 نکات پر گزارشات پیش کی ہیں اور جو اگلی 5 حصے ہیں یا نکات ہیں وہ آج عرض کر رہا ہوں. اس میں پہلا حصہ جو ہے یعنی چھٹا اور آج کے بیان کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ. یتیم بنیادی طور پر یتیم ایک کمزور حیثیت ہے, اور کوئی اگر فوت ہوتا ہے اور اس کے یتیم رہ جاتے ہیں اور ان کا جو مال ہے اس کے قریبی عزیز بنیادی طور پر دادا ہے, نانا ہے, چاچا ہے, ماموں ہے, یہ بنیادی رشتے ہیں, ان میں سے جو بھی ہو اس کے پاس وہ مال آتا ہے, تو فرمایا جا رہا ہے کہ انتہائی احتیاط ہو, اس کے مال کو غصب نہ کیا جائے, اس کے مال پر نظر نہ رکھی جائے, ناجائز مصرف نہ ہو. اب یتیم کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ ایک کمزور حالت ہے. اب معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ایک طرف طاقتور ہے اور دوسری طرف کمزور ہے. تو یہاں حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یتیم کے مال کا ہے, اور اس حکم کے تحت اگر حالات کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقہ جو ہے اس کے مال کا لوٹنا معاشرے کے اکھاڑنے کا سبب ہوگا, فساد کا سبب ہوگا. آج ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو جہاں کہیں کوئی لین دین ہو رہا, پہلے سارے دیکھتے ہیں کہ جس سے لین دین ہو رہا ہے مجھ سے کمزور ہے کہ نہیں. تو جب نیت ہی یہ ہوگی کہ میں نے غصب کرنا ہے کسی کا حصہ, تو غاصب جو ہے وہ کیفیت جو غاصب کی ہے وہ معاشرے میں سکون کہاں لانے دی, خرابی اور خرافات پیدا ہو. پھر یتیم کی ہی حکم کو اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کے ساتھ یتیم منسلک نہ ہو, شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں یتیم وابستہ نہ ہو, اور یتیم کے سر پر محبت سے صرف ہاتھ کا رکھنا, اس پر کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنی اللہ کی رضا ہے اور کتنا اجر و ثواب. صرف محبت سے ہاتھ اس کے سر پر رکھنا, تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معاشرے کا لین دین ہے, روزگار ہے, اس میں جو کمزور طبقہ ہے اگر اس پر اس کے ساتھ معاونت نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ظلم نہ کرو. معاشرے کی اکائی ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے. تو جب کسی عمارت کے کسی کونے کو کھود دو گے, جتنا کونا کھود دو گے اتنی عمارت کمزور ہوگی, تو اس کے گرنے کا خطرہ اتنا بڑھتا چلا جائے. پھر لین دین ہے, زندگی کا چلنا ہے, یہ معاملات ہیں, انہوں نے بھی تو کسی سے لین دین کرنا ہے نا جی, تو کوئی لین دین تو ہوگا. تو اس میں کیا فرمایا, اللہ باللتی ہی احسن, اچھے خوبصورت طریقے سے کرو. اچھا اور خوبصورت طریقہ کیا ہو, جو تمہیں تعلیم دیا گیا ہے, جو اصول اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیے ہیں ان کے تحت اس پر عمل کرو. اور خصوصی جو یتیم کے حوالے سے, حتی یبلغ اشدہ, وہ جب اپنی اس توانہ عمر کو پہنچے, سمجھداری عمر کو پہنچے, تو وہ چیزیں اسے منتقل ہو جائیں. درمیان میں اگر کوئی حصہ ہے, وقت ہے, تو امانت ہے, اس میں کسی درجے کی خیانت نہ کرو. پھر دو حصے ہیں, ہر پہلو کے دو باتیں, ہر حکم کے ساتھ دو حصے منسلک ہوتے ہیں, ایک جو ظاہری ہے, دوسرا باطنی ہے. ظاہری میں کیا ہے کہ جو کمی بیشی ہوگی ظاہراً فساد کا سبب ہوگی, اور باطنی میں کیا ہے, پھر اس طرح کے نتائج, وہ کیفیت اور وہ حال. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, ورو تقوی عیاں ہو, تو قرآن کریم نہیں بیان فرما رہا. اسی طرح اگر برائی ہوگی تو ہم چہروں سے نہیں دیکھتے کہ کتنی تلخی ہے چہروں پر. جوں جوں انجام کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو وہ انجام جیسا اس کا ہو رہا ہے اس کے اثرات دنیا کی زندگی پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ حصہ جو معمولات سے متعلق ہے, ظاہر سے متعلق ہے, وہاں خرابی پیدا ہوگی. دوسرا وہ حصہ جو من جانب اللہ تقویت نصیب ہونی تھی وہ نہیں ہوگی, اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی, پھر خرابی پیدا ہوگی. ہم بڑی بحث کرتے ہیں دنیا کی پریشانیوں اور خرابیوں اور سازشوں کی. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں نا کتنی بحث ہوتی ہے کہ ہماری خرابی میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے جو ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آج دوڑنا شروع کرتے ہیں اس عدم استحکام کے مقابلے میں جسے وہ صدیوں سے ترتیب دیتے آ رہے ہیں, نسلاً ترتیب دیتے آ رہے ہیں, ہم بھاگنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں. अब जितना वो भाग चुके हैं उतना भागोगे तो पीछे ही रहोगे, इतना वो आगे भाग जाए। ये तो हाल है दुनिया का, लेकिन इसकी हकीकी हाल की तरफ जाओगे तो वो असूल इख्तियार करो जो अल्लाह और उसके हबीब ने अता फरमाया, वो सारा उनका सदियों का भागना अकारत जाएगा और फतह उस सूरत को होगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हम इस नुक्ते को नहीं समझते, इस नुक्ते को समझते हुए अपने मुल्क की तामीर करें तो जो मुखालिफ है हमारे मुल्क के, जो इस हमारे निज़ाम में बदनज़मी पैदा करने का सबब बनते हैं, उनकी सारी काविशें अकारत जाएं। लेकिन अगर हम अपने माशरे का असूल इन बुनियादों पर रखें तो, और अगर इन बुनियादों पर नहीं रखेंगे, अपनी अक्ल खैर समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं और जो हमें समझ है उस पर रखें, तो भाई रख लो, तुम जहाँ पहुँचोगे वहाँ वो उससे आगे होंगे, तो भागते फिरो। लेकिन सिर्फ भागना नहीं है ना जी, ये अदम इस्तेहकाम कितनी खराबी पैदा करता है, और इस खराबी से मजीद कितनी तकलीफ दे सूरतें हमें पहुंचती हैं। तो बुनियादी हिस्सा है कि हे अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दा, कि जब वो अपनी जवानी पर पहुंचे तो उस चीज़ें उसके सुपुर्द की जाएं। तो इससे मुराद है कि अगर हम इसी बात को माशरे की तरफ लाएंगे तो वो अकाई जो यतीम की है उसका भी असूल है, और उसी असूल के तहत कमज़ोर जो पहलू हैं उन्हें भी अगर हम लाते हुए इस तरफ अपने माशरे की बुनियाद रखेंगे तो उसमें तवानाई आएगी, उसमें ताकत आएगी। फिर फरमाए वाउफुल कैला बल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। अगर किसी को कोई शय दे रहे हो पूरी लो, किसी से कोई शय ले रहे हो पूरी लो, नाप और तोल सिर्फ दुकान के तराजू पर नहीं बात खत्म होती, लेन देन जहां आएगा वहां ये असूल आएगा कि नाप और तोल पूरा देने में भी और लेने में भी। अगर हम इसको सिर्फ उस तराजू की नजर से देखें कि एक दुकान है वहां से किसी ने सौदा सलफ लिया तो वहाँ के नाप तोल की बात हो रही है, तो ये सिर्फ वहाँ के नाप तोल की बात नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ लेन देन होगा, और कहाँ कहाँ लेन देन नहीं है इंसानी ज़िंदगी में, गौर फरमाए ना जी, इंसानी ज़िंदगी के चलने का जो अंदाज़ है ये है ही लेन देन पर। कुरान करीम फरमाता है कि ये जो तुम्हारी हैसियतों का फ़र्क है, तुम्हारी जिंदगी के बेहतर गुजारने का अंदाज और सबब है, ये जो हैसियतों का फर्क है ये सबब है मजीद लेन देन का, एक दूसरे को तकवीयत पहुंचाने का, एक दूसरे की जरूरियात पूरी करने का अंदाज यहां से मुयस्सर आता है। तो जिंदगी का चलना लेन देन पर बड़ा बुनियादी इंसार है इसका। तो फिर जहां लेन देन की बात आएगी, फिर बात आएगी इंसाफ के साथ तोल की, दो भी इंसाफ के साथ पूरा और लो भी इंसाफ के साथ पूरा। अब इस लेने और देने का कितनी ही पहलू हो जाते हैं, और अगर ये लेना और देना अल्लाह के नाम पर हो तो फिर ये कैसा होगा। अब कितनी मखलूक है, अब देखिए एक चीज बुनियादी समझिए। हम समझते हैं इस लेने देने में मेरी मलकियत है, बुनियादी जो मलकियत है वो अल्लाह की, ये अमानत है जिसके पास है, जितनी है जिस शोबे की है ये अमानत है उसकी, उसकी मलकियत नहीं है, वो खुद किसका है कम मालिक अल्लाह करी। तो फिर जब इस लेने देने को देखोगे तो उस असूल को अपनाओगे जो मालिक ने अता फरमाया है, तो फिर ये लेना देना जो है मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देगा, सख्त बरकत नसीब हो। तो आज हम जब अपने मुआशरे में निकलते हैं तो क्या एक पाई का एतबार किया जा सकता है लेन देन में। इस्लाम का असूल है कि अच्छाई की तवक्को रखो ताँ के कोई गलती या बुराई ना करे, अच्छी तवक्को रखना ये इस्लाम का असूल है। आज हम क्या लेकर निकलते हैं, एक लहजे को सोचे तो सही, हम ये तवक्को लेकर निकलते हैं कि बचना खुद है, इस सामने वाले ने नहीं बचाना। अगर वो बचा दे तो हैरानगी होती है कि इसने तो अच्छाई की, नहीं इसमें भी कुछ का मतलब हो, ऐसा है कि नहीं। तो फिर गिरते गिरते कहाँ जा पहुंचे कि जो असूल बेहतर की तवक्को है हमने उसे छोड़ा और बद की तवक्को पर पहुंचते हुए कहीं से बेहतरी होता हूं, क्या कहते हैं, नहीं इसमें भी कुछ होगा। तो जब मुआशरा जिसने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करना इस मुआशरती जिंदगी का एक अंदाज है और बुनियाद है, जब उसकी इनहितात यहां तक गिर गई है तो फिर ये हड़तालें नहीं होंगी तो क्या होगा, मेरे हकूक, फिर ये झगड़ा नहीं होगा तो कैसे बंदा कहे कि ये झगड़ा ना हो। हालांकि इस्लाम हुक्म देता है कि अपने जो जिम्मे फराइज है उनकी अदायगी पर बात करो, बुनियादी बहस फराइज की अदायगी पर है। हमारे मुआशरे का झगड़ा क्या है, मेरे हकूक पर, कि जो मुझे मिलना है उसकी बात तो करो, जो मुझसे आगे मिलना है उस पर बहस ना करो। तो ये असूल बुनियाद है मुआशरे की तामीर के, और शहादत है सदियों की, इन पर उस्तवार मुआशरे दुनिया की रहनुमाई का सबब बने। और वो मुआशरे जो दुनिया अपने साथ मिलाना पसंद नहीं करती थी, उनकी तकलीद फख्र का सबब हो गई कि ऐसे लोग होने चाहिए। और क्या था तबलीग का अंदाज दीन इस्लाम का, क्या है बेहतरीन अंदाज है, अमल, अमल से तबलीग। तो जितना अमल साले होगा उसकी वजह से जो इस्तेकाम आएगा वो तो आएगा, लेकिन खुशबू, जब आप फूल ये सामने मेरे पड़ा है, जब ये फूल यहाँ पड़ा है तो इसकी महक इसके गिर्दो पेश जो है उस तक पहुँचेगी, और ये खुशबू जो है हर जगह फैलना शुरू होगी। तो अपने किरदार का फूल लेकर जब मुआशरे में हम जाएंगे, इस लेन देन में पहुँचेंगे, तो वो खूबसूरती निखार एक ऐसा पहलू जो पूरे मुआशरे में बेहतरी का सबब होगी। फिर ये चीज जो नाप और तोल, तो मोहतरम सामीन कराम दूसरा जो नुक्ता है नाप और तोल, जहाँ जहाँ लेन देन है, अभी इसी लेन देन में ये जो आना और जाना तरबियतगाह का है, ये किस मानों में जाएगा। शागिर्द गया है तालीम लेने, उस्ताद के जिम्मे है तालीम देने, लेन देन का पहलू आ गया। लेकिन हम दुकान के लेन देन को तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ लेन देन आ गया कि ना आ गया। तो कारोबार तक नहीं, इन हिस्सों तक जहाँ तक हमारा लेन देन का पहलू आता है, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ अदल होना चाहिए। नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते। अब जब यहाँ इस आया करीमा का अमूमी तौर पर जो मफहूम लिया जाता है, वो मौजूद सामिन कराम ये लिया जाता है कि मिन जानिबिला कोई भी जो मामला पेश आता है वो उस पर जिसे पेश आ रहा है उसकी ताकत के मुताबिक ही होता है। मसलन अगर किसी को कोई हादसा पेश आ गया, किसी को दुख तकलीफ़ की चीज़ सबब बन गई, तो अमूमी तौर पर जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि इतनी इसको अल्लाह ने हौसला दिया था तो इस पर इतनी मुसीबत आई। अमूमी जो तफसीर की गई है या समझा गया वो ये है, लेकिन यहाँ हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इरशाद फरमाते हैं, जो इसकी तफसीर वो फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि ये जो फरमाया गया कि हम किसी को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देते, इससे मुराद अहकाम हैं। जो हुक्म दिया गया है वो इंसान की उसके मुताबिक है कि उसके अंदर इतनी इस्तदाद मौजूद है कि वो बजा ला सके। और अगर इसको दूसरी सूरत पर लिया जाए जो अमूमी बिलअमूम लिया जाता है, तो फिर लोग गम से गिर क्यों जाते हैं, लोग गम ज़दा होकर मर जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, वो खुद मर जाते हैं जिनको हादसा पेश आया होता है। तो उनका वो गिर जाना अगर उनकी कुव्वत के मुताबिक होता तो वो आपे से बाहर क्यों हो गए। तो मुतसिल आयात भी अहकाम से हैं, अंदाज ज़िंदगी से हैं, और जो इसके बाद आया करीम है उसमें भी यही हुक्म दिया गया, जिसमें आमाल है अमल का इख्तियार करना है। तो दरमियान में जब ये फरमाया जा रहा है, तो अमल के इख्तियार करने पर जब ये दरमियान में फरमाया जा रहा है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह और हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे बहुत उजागर फरमाया कि इस्लामी कोई हुक्म, इस्लामी जो है وہ انسانی استطاعت سے باہر نہیں ہوتا، عین انسانی استطاعت کے مطابق ہے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس لیے دین اسلام کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، انسانی مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس کی استطاعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے کہ جو اس سے نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ مزید انسانی زندگی کو تقویت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے لا نکلف نفسا الا وسعها، تو یہ اس حکم میں آئے گا۔ پھر اگلا جو حصہ آئے گا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کرو خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ ایک حادثہ پیش آ گیا یہاں پر، اور اتفاق ایسا کہ ایک فرد جو ہے وہ یہاں ہمارے قریب و جوار میں جو ہے وہ بیچارہ حادثاتی طور پر فوت ہو گیا۔ ان کا الزام یہ تھا کہ اس نقصان میں ہمارے جو دارالعرفان کے ذمہ دار ہیں یا دارالعرفان کی جو سیکیورٹی ہے ان کا دخل ہے، اور دانستن یہ سارا کچھ ہوا۔ جب یہ بات بحث میں آئی تو پتہ ہے انہوں نے حتمی بات کیا کی؟ انہوں نے کہا ہمیں تھانے سے تفتیش نہیں کرانی، ہمیں پنچایت لے کر نہیں جانا، اس بات پر فیصلہ حضرت صاحب کر دیں، ہمیں وہ منظور ہے۔ جن کا بیٹا تھا، ہماری کوئی ان سے آشنائی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ حادثہ ہے، اس حادثے میں ہمارا بیٹا چلا گیا، لیکن اس ایریے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں جگہ اور ایریا یہ ہے، اس کے قریب و جوار اور یہ جگہ متعلقہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت صاحب کریں گے۔ وہ کہہ دیں کہ یہ اس طرح ہوا ہے ہم اسی طرح مان لیں گے، وہ کہہ دیں کہ یہاں نہیں ہوا ہم یہ مان لیں گے۔ اب کیوں یہ انہوں نے اعتماد لیا؟ وہ جتنی زندگی پیچھے حضرت جی کی گزرتی آئی ہے، ہر عمل جو ہے اس کا ایک اثر تو وہ اپنے معاملات کو عدل کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا اثر کہ جس کے ساتھ مخالفت پیدا ہوگی وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اگر یہ بات کریں گے تو سچ ہوگی، بھلے انہیں خود کو نقصان۔ یہ بات عمومی نہیں ہے۔ اگر حادثہ دوسری طرف لے جائیں تو وہ پھر قتل ہو جائے گا، اور قتل کی سزا سزائے موت ہے یہاں، اور وہ الزام مجھ پر بھی ہو سکتا تھا، کسی ملازم پر بھی ہو سکتا تھا، اور شناسائی ذاتی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں کہ اس پر عمل کرنا کس درجے پر بندے کو پہنچاتا ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں، اس بات کا فیصلہ حضرت صاحب کر دیں، ہمیں منظور ہے، کوئی پنچایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفتیش کی ضرورت نہیں، حضرت کر دیں۔ تو جب ہم اپنے اعمال کی طرف آئیں گے تو کتنا نازک معاملہ ہے۔ کیوں اعتبار کیا؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب۔ تو جب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو پھر جہاں بات ہو وہاں بات پھر سچ ہو، انصاف کی ہو۔ انصاف کسی شے کا عین اس کے مقام پر ہونا، بے انصافی کیا ہے؟ کسی شے کا اس کے مقام سے ہٹا دینا، اتنی بے انصافی ہوگی جتنا ہٹا دیے گا۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کسی بھی معاشرے کو دیکھ لیں، اس کا انحصار عدل پر ہو۔ انسانی معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ عدل ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو دیکھ لیں، نہیں سمجھ آتی، اللہ بچائے کہ کسی کو نظام عدل میں سے گزرنا پڑے، نہیں سمجھ آتی تو جا کر ان پتھر کے بنچوں پر بیٹھ جاؤ جہاں مخلوق بیٹھی، اور ان کا حال سن لو، سمجھ آ جائے گی۔ اور جو بنیاد ہے انسانی معاشرے میں بہتری کی، جب ہم وہاں خرابی کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں خرابی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہو؟ جزا و سزا بڑی بنیادی حیثیت رکھتی، بحث ہوتی ہے، تعلیم پر بحث ہوتی ہے، صحت پر بحث ہوتی ہے، سیاست پر بحث ہوتی ہے، بے شمار پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے، لیکن بنیادی حیثیت جو ہے وہ عدل ہے. اور ریاست مدینہ کی جب بات آتی ہے تو بنیاد میں آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو پھر اس میں یہ خیال نہ ہو کہ میرے بات کرنے سے میری عزیزداری میں خلل پڑ جائے گا، میری دوستی میں خلل پڑ جائے گا. لیکن یہاں ایک بات ضرور خیال رکھنے کی، سچ کہنا ہے، سچ مارنا نہیں ہے. ہم عموماً جھگڑا جب کرتے ہیں نا، دو باتیں ملا کر بھی پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے سچ سنایا ہے نا، اس کو پتہ لگ گیا. سچ اختیار کرنا ہے، مقصد کسی کا سر پھاڑنا نہیں ہے. اور جب سچ کا ساتھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ معاشرے میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سچ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہو اسے پھر معاشرہ ایسے سمجھتا ہے جیسے معالج علاج کر رہا ہو. آپریشن جو کیا جاتا ہے کیا وہ چیر پھاڑ نہیں ہے؟ لیکن وہ چیر پھاڑ تعمیری ہے، تخریبی نہیں ہے. اس سے مریض جو ہے وہ صحت کی طرف بڑھتا ہے. تو پھر یہ ضرور خیال ہو کہ جب بات ہو تو پھر انصاف کے ساتھ ہو، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، پھر نتائج نہ دیکھے حق دیکھے. تو یہ وہ نقطہ ہے جو معاشرے کی تعمیر کا سبب بنتا ہے. میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ معاشرہ کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک معاشرے کی اکائی ہے. تو جب ہم ان اصول و ضوابط کو اپنے پر اختیار کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ اصول و ضوابط ہمارے گھروں میں لاگو ہوں، تو پھر وہی حصہ معاشرے کی طرف جائے گا. میں یہاں سارے دین پر بات کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں مرکز عرفان میں بے دینی ہے جو اس کو دین کے مطابقت نہ دیکھوں. کو بے دینی کرتا ہے تو خیر ہے، آنکھوں پر پردہ ڈالی رکھوں تو میں آگے لوگوں کی تربیت کیا کر سکوں گا، یہاں مرکز سے لوگ تربیت کیسے حاصل کر سکیں. اسی طرح ذات سے ابتدا ہوگی تو پھر گرد و پیش سے ہوتے ہوئے پھر اس گرد و پیش میں گھر آتا ہے، قریبی عزیز و اقارب آہستہ 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 آتا ہے، تو پھر یہاں معاملہ پیش آئے اپنے حصے کا، وہ مثبت کردار جو ہمیں قرآن کریم یہاں ارشاد فرما رہا ہے اسے اختیار کیا جائے. اب جب ہم کہتے ہیں نا ولو کان ذا قربا، چاہے رشتہ دار سامنے ہو، تو یہاں ایک نقطہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس فرد کو دیکھ کر تو میں ڈگمگا رہا ہوں، تو میں کیا اللہ کریم کے روبرو نہیں ہوں؟ جس نے مجھے حق بولنے کا ارشاد فرمایا، جس کی دی ہوئی قوت سے میں کھڑا ہوں، جس کی دی ہوئی قوت گواہی سے میں کلام کر رہا ہوں، اس کے روبرو نہیں؟ پھر یہ سارے معاملے قیامت کے دن میں ان سب حصوں کے روبرو نہیں ہوں گا، اس کے حضور کھڑا ہوں گا اور اس کا حساب ہوگا. تو جب ہم وہاں دیکھیں گے تو پھر یہاں جو دیکھنا ہے یہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ اپنے عمل پر اس صورت کو اختیار کرے گا کہ ہم جو ہے انصاف پر قائم. پھر جب بات آتی ہے نا انصاف کی، وبعہد اللہ اوفو، تو پھر بات اللہ سے کی ہوا وہ وعدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ. کیسے ماننا ہے، اسے کیا پسند ہے، کیوں پیدا فرمایا، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہوگی، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کلی طور پر دے دینا کلمہ حق کے پہلے حصے کے ماننے کا مترادف ہے، اور اس ماننے کا حق ادا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. تو معزز سامعین کرام، پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور اللہ نے تم کو اس سب کا تاکیدی حکم دیا تاکہ تم یاد رکھو. قرآن کریم کا فرما دینا کافی. پھر ساتھ مزید ارشاد فرما، تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. کتنا اہم ہے یہ حصہ انسانی معاشرے کے لیے، اور انسانی معاشرے کی اکائی ہیں تو پھر اس سے مراد کتنی اہم بات ہے یہ میری ذات کے لیے کہ میں اپنے انداز زندگی کو اس کے تحت لے کر آؤں، تو یہ تعمیر کا سبب ہوگا اپنے معاشرے میں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہی دین میرا سیدھا راستہ ہے سو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب اللہ کریم کا جو وعدہ ہے اس کا نبھانا اور اس پر تاکیدی حکم کھونا، پھر اگلے حصے میں یہ فرمایا اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ موزے سامعین کرام، ابتدا وحدانیت باری تعالیٰ جو پہلا نقطہ ہے، دیکھو نا، فرمایا گیا ہے قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، کوئی شے اس کی ذات کے ساتھ کسی شے کو شرک نہ دو، نہ شامل کرو اللہ کریم کے ساتھ کسی۔ معاشرے کی تعمیر میں وحدانیت باری تعالیٰ بنیاد ہے، پھر انہی اصول و ضوابط کو لے کر پھر وہاں جب پہنچو گے کہ اللہ کریم کے ساتھ جو عہد ہے اس کی وفا کرو گے، تو آخری حصے میں بھی پھر یہ چیز ہے۔ لیکن ساتھ جو حصہ تنبیہ فرمایا جائے، جس کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خیال کیا رکھنا، وہ یہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس حق پر قائم رہنا، اس کے ساتھ پھر آمیزش نہ کرنا، کسی دوسرے کی راہ پر مت چلنا۔ تفریق فتفرق، اس سے تفریق ہو جائے گی، حق الگ ہو رہ جائے گا اور تم حق سے ہٹ کر نہ حق پر چلے جاؤ۔ اب یہاں جب ہم حق اور نہ حق کی بات کرتے ہیں تو دو پہلو تو سامنے آ گئے، ایک جماعت حق، دوسری جماعت جو ہے وہ نہ حق پر، لیکن مزید تقسیم ہوتی ہے اس لیے کہ جب اپنی پسند پر بات آئے گی تو پھر جتنے لوگ ہیں پسند بھی اتنی قسم کی ہوگی، تو جتنا حق سے باہر کو جائے گا اتنی تفریق اس معاشرے میں بڑھے گی، جتنی تفریق اس معاشرے میں بڑھے گی اتنا فساد اس معاشرے میں بڑھے گا، جتنا فساد اس معاشرے میں بڑھے گا اتنا ہر کوئی اس معاشرے میں بھگتے گا۔ اب جب بات آئے گی حق کی، حق ایک ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اپنی پسند و ناپسند کو اس کے تحت لانا ہے، تو حق پر کار بند ہونا اتفاق اور اتحاد عطا فرماتا ہے۔ حق سے باہر نکل جانا تفریق، حق سے بھی تفریق ہو گئی، پھر مزید تفریق سے تفریق در تفریق ہوتا چلا گیا معاشرہ، نکل کر دیکھیں تو صحیح، ہر شعبہ اپنی بات کر رہا ہے، کوئی بحثیت مسلمان بحثیت قوم ہمیں آواز باہر گلی کوچوں میں نہیں ملے گی۔ جہاں سے نظم و نسق ملک کو دیا جا رہا ہے، ان چوک چوروں میں دیکھیں آئے روز ایک نیا نعرہ ہوتا ہے، ایک نئی آواز ہوتی ہے، ایک نئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، کیوں جی آج فلاں کا احتجاج ہے، جی آج فلاں کا احتجاج ہے، آج فلاں کا احتجاج ہے، دیکھیں کس حد تک تفریق کا اثر پڑتا ہے۔ پھر ہمارا گلہ ہوتا ہے ان پر کہ جو ہماری بنیادیں اکھیڑ رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پر ہماری اپنی غلطی شامل ہے، جو موقع دیتی ہے کسی غیر کو آپ کے نظام میں مداخلت کرنے کا۔ اپنے امور کی سر انجام دہی خوب سے خوب کی طرف کوشش کی جائے، اور خوب سے خوب وہی اصول ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اور شہادت دیتی ہے دنیا ان اصول و ضوابط کا لاگو ہونا کہ ان اصول و ضوابط کے خلاف بھی کوئی اگر رہا ہے تو اسے بھی دنیا میں انصاف ملا ہے، تو تبھی ملا ہے جب یہ حکم نافذ تھا۔ اس لیے تو نہیں میں دعویٰ کر رہا کہ بحثیت مسلمان دعویٰ کر رہا، میں تو دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ گناہگار ہوں لیکن اس کا احسان ہے کہ بطور توارث اللہ نے یہ حق عطا فرمایا. یہی سوال تاریخ دنیا اٹھا کر غیر مسلم کے سامنے رکھ دو، اسے کہو تم انصاف کر کے دیکھ لو، وہ مجبور ہے اس بات کو ماننے کا. اور ہم اب اپنی نالائکیاں جب کریں گے تو پھر وہ نالائکی یہاں نہیں بس ہوگی، وہ آگے رچ بس جائے گی ہماری نسلوں میں. اگر آپ قدیم وقت میں دیکھیں کہ یہ جو جدت آئی ہے، یہ جو تبدیلی ہے، اس سے پہلے گھر میں لوگ بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، وہ بڑوں کے پاس بیٹھنا روایات پہنچانے کا بہت بڑا سبب تھا. اور ہماری جتنی خاندانی روایات ہیں وہ دین اسلام کے تحت روایات، ہماری جو خاندانی ہمیں نسلن مل رہی ہیں وہ دین اسلام کے اصول ہیں. اس میں بام ملاقات کی بات ہو، بڑے چھوٹے کے لحاظ کی بات ہو، لین دین کی بات ہو، ادب آداب کی بات ہو، پرانے بزرگوں سے سن لیں کہ کیا کیا باتیں کیسے کیسے ان تک پہنچی ہیں. تو کثیر علم جو ہے وہ ہمیں سماوی پہلو سے ملا ہے، اور جب سے ہم اسناد کے پیچھے آئے ہیں اسناد رہ گئی ہیں، حقیقت علم کی کون رہی ہمارے پاس؟ چونکہ یہ جو علم ظاہری حساب سے دیا جا رہا ہے وہ ضرورت دو جمع دو کی تو پوری کر رہا ہے، انسان کو جو انسانیت کی سے آگاہی ہے وہ اس میں ہے نہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین میں اس وقت کون سی فقہ پڑھائی جاتی؟ تو اس لیے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہی کافی ہے اور دین کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے. تو ہم نے وہ جو ایک نسلاً بعد نسل ہم تک اصول منتقل ہو رہے تھے، اس جدت نے، اس انداز زندگی نے اسے اکھیڑ دیا ہے. اور آج ایک لفظ رہ گیا کہ یہ میری زندگی ہے اور میری پسند ہے. مزید خرابی کا سبب جو ہے یہ انداز جو ہے یہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہر ایک کے زندگی حقوق و فرائض قرآن کریم نے متعین فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسان فرما دیا، بیان فرما دیا. اب جب تک ہم اس کے مطابق نہیں رہیں گے تو پھر نتائج ایسے ہی ہوں گے جیسے نتائج میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو اللہ کریم ان 10 اصولوں کو جن پر میں نے عرض کی کہ پہلا اصول وحدانیت باری تعالیٰ پر ہے، دوسرا ماں باپ کے ساتھ احسان سے ہے، تیسرا اولاد کے قتل کے حوالے سے ہے، اگلا بے حیائی سے بچنے کے حوالے سے ہے، پھر اگلا ہے کسی جان والے کو قتل نہ کرنا، اس کے بعد آج کی بات یتیم کے مال کے حوالے سے، ناپ تول کے حوالے سے، انصاف پر قائم رہنے کے حوالے سے، اور اللہ جل شانہ سے جو عہد ہے اس پر اس طرح قائم رہا جائے کہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے. آج اگر ہم مولانا کی سنیں گے، آج اگر ہم پیر صاحب کی سنیں گے، بات مولانا یا پیر صاحب کی نہیں، اگر تو وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو درست، اگر وہ بات اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے باہر ہے کہیں جس درجے کی تو وہ پھر اس کی بات ہے، لیکن اگر اس حکم کے تحت ہے تو پھر بات مولانا کی نہیں ہے، بات پیر صاحب کی نہیں ہے، بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات اللہ جل شانہ کی. تو ان رشتوں میں بھی انتہائی ضرورت ہے چیزوں کو دیکھنے کی. تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ باریکیاں سمجھ میں آئیں اور انہیں اختیار کرنا نصیب، اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنے ملک و قوم کی تعمیر میں اختیار کریں، اور اللہ کریم وہ نتائج خوبصورت نکھار کے جو ہمارے معاشرے میں وہ دیکھنا نصیب فرمائے. دنیا کی حدت جتنی جتنی آگ جلائی جا رہی ہے اتنی اتنی حدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ سال کردار ہے جو اس حدت میں زندگی کو استحکام دے گا. بے شمار مخلوق اس وطن عزیز پر قربان ہوئی ہے اور آئے روز ہو رہی ہے, وہ ہماری ہی اولاد, بہن بھائی بیٹے ہمارے ہی ہیں, تو ہمارے ذمے تو اللہ کی مخلوق تک انصاف پہنچانا ہے, چاہے جائے کہ ہم اپنے معاشروں میں اس حد تک کی بے انصافی کو جا پہنچیں. تو یہاں جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے فوراً کہ شاید کچھ کرنا جا رہے ہیں یا شاید کچھ کسی جگہ پر کسی کا قبضہ کرنا مقصود ہے, یہ نہیں بات. حالات اور واقعات معزز سامعین کرام جو دکھا رہے ہیں, سورج گرمیوں میں جب آتا ہے نا ایسے, تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی گرمی کیوں ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گرمی کیوں ہے. اسی طرح جب ہم حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں جو ابتدا ہوگی وہ تحفظ سے ہوگی, اپنے دفاع سے ہوگی. تو دفاع کے لیے تو ہم اتنی جان تو نا ہماری ٹانگوں میں کہ اپنی دفاع کے لیے تو کھڑے ہو سکے. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے, امت مسلمہ پر رحم فرمائے, ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو 10 گزارشات پیش کی ہیں جو اللہ رب العالمین نے مسائل کا حل ارشاد فرمایا ہے, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا تھا, اللہ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام منك السلام عليك يا نبي السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا جلال والاكرام. بار الہم کمزور اور خطا کار ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما. یا اللہ اس حق تک آپ نے پہنچا اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کی توفیق عطا فرما. یا بار الہ اسے صدق دل سے اختیار کیے رکھنے کی توفیق. یہاں تک پہنچنا بار اللہ تیرا احسان ہے. یا اللہ خاتمہ بھی ایمان عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, یہ امانت تم نے عطا. یا اللہ اسے آگے مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا. یا اللہ دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استطاعت عطا فرما. یا اللہ تو غفور. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پر رحم فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہم جو بیمار نادار ہیں ہمارے حال پر رحم فرما. جو محتاج ہیں ان کی احتیاج پوری. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. یا اللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی دنیا کٹھن ہے میرے مالک, اس زندگی کو سہل اور آسان. یا اللہ سکرات الموت میں ہمیں ایمان نصیب فرمانا. بحالت ایمان روانی نصیب. بار اللہ تو غفور رحیم. برزخ میں بار اللہ رحم. روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعاله وصحبه وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.